ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله القلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: فإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بر محمد وعلى محمد. برادران ملت، عزیزان گرامی، ارباب فکر و نظر، صاحبان دین و دانش، آپ تمام حضرات کی خدمت میں، بلکہ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں آج کی اس مخصوص تاریخ، اس شب اور اس جشن کے سلسلے میں ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں. برادران ملت، غدیر آج سے 1400 سال پہلے ایک جگہ کا نام تھا، مگر اب غدیر ایک فلسفی ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، ایک فلسفہ حیات ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے، کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں پہنچا سکوں. عزیزان گرامی، ہم سب مولائی ہیں، مگر انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ، معافی کے خواستگاری کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ مولائیت جب انسان کے دل میں بیدار ہوتی ہے تو دریاؤں کے دل اس سے دہل جاتے ہیں، آسمان کانپنے لگتا ہے. مولائیت بزر و سلمان بناتی ہے. عزیزان گرامی، سچی مولائیت جو ہے وہ مسلح پر پیدا ہوتی ہے، ذکر خدا کی چھاؤں میں پروان چڑھتی ہے. وہ مولائیت جو گلی اور کوچوں میں پیدا ہوتی ہے، شاید اس کا تعلق اس لفظ کے اصل مفہوم سے نہیں ہے. مولا مولا کوئی ورد کرنے والے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، مگر مولائیت کو تسلیم کرنے والے بہت کم ہر دور میں رہے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. میں سب سے پہلے، چونکہ شعروں کا سلسلہ چل رہا تھا، لہذا اپنے شعروں سے اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا قبیلہ وہی ہے. یہ تو اپنی ذمہ داری ہے جو نثر میں مجھے ادا کرنی پڑتی ہے، مگر ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ میں زیادہ چیخنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر مولا جو ہے وہ چیخنے کا محتاج نہیں ہے. چیخنے سے آدمی کو جگایا تو جا سکتا ہے، لیکن آدمی کے دل کو نہیں جگایا جا سکتا. دل کو جگانے کے لیے اس سرگوشیوں کی ضرورت ہے جس میں خون کی آمیزش ہو. ملت، دو قطعات ملاحظہ فرما لیں کہ اے مقرر وفا کے پرچم کھول، اے مقرر وفا کے پرچم کھول، کان میں علم و فکر کے رس گھول، تجھ سے بس اس قدر گزارش ہے फेफड़े से नहीं दिमाग से बोल, फेफड़े से नहीं दिमाग से बोल। और माफ करेंगे अजीजाने गिरामी, ये भी मेरी जिम्मेदारी है जो मैं अदा कर रहा हूँ कि मिंबर पे जो चिंघार रहे हो भाई, दामाने खिरत झाल रहे हो भाई, हम अहले अज़ा कान के बहरे तो नहीं, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो भाई। इसलिए कि अगर वहाँ मुझे इस जिक्र का हुक्म दिया जाता तो शायद अपनी जिम्मेदारी कम महसूस करता। मुझे ऐसी जगह बिठा दिया गया है कि जहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंसान की। दीन की नशर व इशात की जगह है मिंबर, यानी ऐलान सदाकत की जगह है मिंबर, यानी ऐलान सदाकत की जगह है मिंबर, आले अतहार की मिदहत की जगह है मिंबर, याद रखो कि इबादत की जगह है मिंबर। जो कि जो भी मिंबर की बुलंदी पे खड़ा होता है उसका कद सारे जमाने से बड़ा होता है। इससे टकरा से बड़ा होता है, इससे टकराए थे जो अहले सियासत न रहे, मिट गए अहले सितम साहेब दौलत न रहे, मांगने आए थे मिंबर से जो बैत न रहे, हुनरे मिदते औलादे पैगंबर न बिका, कुर्सियां बिक गई मजलूम का मिंबर न बिका। पैगंबर न बिका, कुर्सियां बिक गई मजलूम का मिंबर न बिका, कुर्सियां बिक गई मजलूम का मिंबर न बिका। जिंदा है कौम के सीने में हरारत इससे, ऊंची है परचम इस्लाम की अजमत इससे, ऊंची है परचम इस्लाम की अजमत इससे, डरते रहते हैं सदा अहले शकावत इससे, हक पसंदों को मिला करती है ताकत इससे, अपना फौजों से है खतरा न सितमगारों से, अपने मिंबर को बचाना है अदाकारों से। भाई मैंने पहले माफी मांग लिया, अपने मिंबर को बचाना है अदाकारों से, अपने मिंबर को बचाना है अदाकारों से। मिदहत शब्बर और शब्बीर सुनाओ इस पर, हक का पैगाम जमाने को बताओ इस पर, बामल बन नहीं सकते तो ना आओ इस पर, बामल बन नहीं सकते तो ना आओ इस पर, मस्खरों की तरह करतब न दिखाओ इस पर, नए चेहरे नजर आए के पुराने चेहरे, जेब देते नहीं मिंबर पे जनाने चेहरे। आयत पढ़िए, ये तो बतौर जिसको कहते हैं कि उन्वान के उस सिलसिले में शामिल होना चाहता हूँ जो अब तक चल रहा था, लिहाजा मुलाहज़ा फरमा लें कि इश्क़ हैदर है, इश्क़ हैदर है, बुग़्ज़ हैदर है, बुग़्ज़ हैदर है तो सजदों की अदाकारी न कर, बुग़्ज़ हैदर है तो सजदों की अदाकारी न कर, और इश्क़ हैदर है तो मस्जिद की दिलादारी न कर, बुग़्ज़ हैदर है तो मस्जिद में अदाकारी न कर, इश्क़ हैदर है तो सजदों की दिल आजारी न कर। आए मुसलमान तुझसे कहता है ये पैगामे गदीर, तू गदीरी है तो फिर मजहब से गद्दारी न कर, गदीरी है तो फिर मजहब से गद्दारी न कर। वाह वाह। تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر. مجھے بہت کچھ عرض کرنا عزیزان گرامی, ورنہ صرف غدیر کے سلسلے میں بے شمار قطعات ہیں. وہ ملاحظہ فرما لیں, یہ غدیر جو ہے وہ تکمیل نبوت اور آغاز امامت کا وہ لمحہ ہے کہ اگر اس کا احترام دنیا کرتی تو آج دنیا ظلم و جور سے پاک ہو کے عدل و انصاف سے بھر گئی. اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ جب کوئی آیت اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر یا بالکل ویسی ہی آیت ضرور نازل کرتا ہے. پیغمبر اور علی دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک قطع ملاحظہ فرما لیں کہ میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا, میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا, قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا, قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. ملا جی تم اپنی عزا میں بھول گئے ہو کچھ. میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا, قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. ملا جی تم اپنی عزا میں بھول گئے ہو کچھ, تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا. اچھے لگ جائیں تو نعرہ حیدری تو لگائیے. فرقے پیغمبری سے ڈرتے ہیں, جذبہ بوزری سے ڈرتے ہیں, اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں. نعرہ حیدری سے حیدری سے ڈرتے ہیں. عزیزان گرامی ایک قطع اور ملاحظہ فرما لیں کہ جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے, جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے. علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے. علی کا عشق دکھلاتا نہیں انسان کو روباہی, علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ علی کا عشق نہ دہشت گردی سے
آقا مکرم. بسم اللہ.
علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے, جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے. علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی, علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. اچھا تو آپ سننا چاہتے ہیں کچھ اور سن لیجئے پھر اس کے بعد, مگر میں وہ سنجیدہ گفتگو جو آپ سے کرنے والا ہوں اس کے لیے تیار رہیے گا. زیادہ فرما لیں, پرانا سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی, ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی, ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی, پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی, لوگ نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی, مشکل میں جو آ کے جب نہ کرے گا کوئی مدد, کہنا پڑے گا آپ کو بھی غم کی شام تو یاد آئیں گے علی, ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی, ہنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی, لوگ نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی, مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد, کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد. ہر موڑ پر حیات کی جلوہ علی کا ہے, کعبہ علی کا, عرش مولا علی کا ہے, اور آتی صورتوں میں سراپا علی کا ہے, اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے, انسانیت کی قوت پر آواز ہے علی, ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ علی، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، زمین جو ہے اس میں کشش ہے، بند آخر ملاحظہ فرما لیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہم لوگ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پر کھڑے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں۔ زمین گردش کرتی ہے، کبھی یوں ہو گئے کبھی یوں ہو گئے، خلا میں کوئی اوپر نیچے تو ہے نہیں، مگر ہم چپکے ہیں۔ کہتے ہیں اس زمین کی کش
محمد والے محمد،
کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بکر و فر۔ کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بکر و فر۔ پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر، کھینچو علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے۔ بہت سنا سکتا ہوں، رات بھر سنا سکتا ہوں، اور اپنے شعر مگر یہ کہ رات تکان ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور نہ جانے کیوں گلے میں کچھ ٹھنڈک گرمی کا کچھ اثر ہوگا بہرحال۔ تو برادران ملت، میں نے آیت پڑھی تھی، اسے آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ اللہ نے جب ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کا امتحان لیا اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، اور امتحان جب اپنے پائے تکمیل پر پہنچا تو اللہ نے کہا آج میں تمہیں الناس کا امام بناتا ہوں۔ اس سے پہلے نبوت کا سلسلہ قائم تھا، نبی اللہ بناتا تھا، کسی سے پوچھا نہیں تھا، نہ امتحان لیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ جو عہدہ ہے، اس کو عطا کرنے سے پہلے اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان کیوں لیا اللہ نے؟ کیا جانتا نہیں تھا اللہ؟ اللہ تو ہر انسان، اس کا علم انسان کے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے، وہ عالم الغیب بالشہادہ۔ مگر ایک بات یہاں میں بتا دوں بچوں کو، اکثر مختلف ذاکرین آتے ہیں، شعرا آتے ہیں، طرح طرح کی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ اس میں ایک بحث ہے کہ جو دوسرے محلے سے آ گئی ہے اپنی قوم میں، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور غیب کا علم کسی کو نہیں، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے علم غائب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو عین علم ہے، وہ عین علم ہے۔ غائب کا علم اللہ جس کو دے گا وہ غائب کا عالم ہو جائے گا، اب اس کی مرضی ہے جس کو دے دے، اس کی مرضی ہے جس کو دے دے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ ہمارے آئمہ معصومین جو ہیں وہ لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. میں ایک رسالہ نکالتا ہوں, اس کا نام ہے دین و دانش. اگر آپ حضرات اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو پڑھنا جانتے ہیں, اس سے خریدار ہو جائیں. اس طرح کے سوالات آتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ کرتے ہیں, خود اپنے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر آپ اس کے ممبر ہو جائیں گے تو آپ کے یہاں ڈائریکٹ آتا رہے گا. $25 آپ کو خرچ کرنے ہوں گے اس کے لیے سال بھر کے, اگر جی چاہے تو. اس میں انہوں نے سوال کیا کہ صاحب یہ لوح محفوظ جو ہے, کتاب مخنون جسے کہا ہے اللہ نے, آپ نے لکھا ہے فلاں جگہ کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے ائمہ, یہ تو لوح محفوظ کی توہین ہے, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہم نے اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے لوح محفوظ, تاکہ جب کبھی بھول جائے کچھ معاذ اللہ تو اس تختی میں دیکھ کے پڑھ لے کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. جب لکھا ہے تو کسی کے پڑھنے کے لیے لکھا ہو, اپنے پڑھنے کے لیے تو نہیں لکھا ہوگا. اور جب کسی کے پڑھنے کے لیے لکھا ہوا ہے تو وہی پڑھ سکتا ہے جس کی نگاہیں اتنی تیز ہوں کہ سلبوں کا پردہ ہٹا کے نسلوں کی آخری تہ تک پہنچ جائے. جو بھیج دیجیے محمد و آل محمد. سیدھی سیدھی باتیں میں سب عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, مگر یہ آپ سمجھ لیں, اللہ عین علم ہے, اللہ عین علم ہے, اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بے قرار ہے, اس کے صفات جو ہے وہ بھی بے قرار ہیں. بے قرار مطلب ان لمٹڈ, انند, جس کی کوئی حد نہیں, جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اب ایک ایسی شے کے مقابلے میں کہ جس کی کوئی حد نہ ہو, آپ لوگ میت پڑھتے ہوں گے, اس کے سامنے کتنا بڑا بھی, کتنی بڑی شے, کتنی عظیم شے, کتنی بڑی شے لا کے رکھ دی جائے تو زیرو ہو جائے گی, وہ زیرو ہو جائے گی. اس لیے کہ لا محدود کے سامنے جو بھی آئے گا کتنا بڑا بھی ہوگا مگر محدود تو ہوگا, جتنا بڑا بھی ہوگا محدود بھی ہوگا. ہمارے ائمہ اطہار کا علم ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس علم کی حدود کیا تھے, مگر اللہ کی طرح لا محدود تو علم نہیں تھا, محدود علم تھا. لا محدود کے مقابلے میں جب آئے گا تو وہ زیرو ہو جائے گا. اسی لیے مولا کائنات جو دعا کرتے تھے تو کہتے تھے انت العالم وانا الجاہل. اب آپ معصوم کی دعا جب پڑھیے تو غور کیجئے گا, تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بس یوں ہی کہہ دیا ہے معصوم نے انت العالم وانا الجاہل. مگر جب اللہ کے بندوں کے مقابلے پر آتے تھے تو کہتے تھے سلونی سلونی انت, درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. ذہن بڑھاپے میں کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, اس لیے میں پھر جلدی سے آ جاؤں وہاں. دیکھیے مجھے غدیر تک پہنچنا ہے, غدیر ہے کیا, اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. تو میرے بہت پڑھے لکھے دوست تھے, بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر, مگر مذہب کو مانتے بھی نہیں تھے, لیکن ان کے جتنے اعزا تھے سب بڑے بڑے مولانا تھے, یعنی شیعہ نہیں تھے, دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے, یعنی بڑے بھائیوں سے تعلق رکھتے تھے, مگر دوستی تھی. وہ بھی ادیب تھے, شعر و شاعری سے وابستہ تھے. ایک دن ان کے یہاں کھانے پر مدعو تھے تو دیکھا کہ بہت سے بڑی بڑی داڑھی والے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہم بھی تھے. تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو خوش کرنے کے لیے یا اور کسی مقصد سے کہا, پیام آج تک شیعہ مذہب کا کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آیا. ارے ہم نے کہا جانے دیجیے, شیعہ مذہب کا ریزن سمجھ کے کیا کیجیے گا. کہ نہیں, فلاں سے پوچھا, فلاں عالم دین سے, فلاں مولانا سے, کوئی واضح جواب نہیں دے سکے شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے. پھر ہم نے ٹالا, جب ٹالا تو ان میں دو چار تھے غالباً تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ تو سوال ہے, شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ اب وہ لوگ بھی تقاضا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا اچھا تو سنیے پہلے ہمارا مذہب تو سن لیجئے کہ کیا ہے۔ کہنے معلوم ہے، ہم نے کہا معلوم ہوتا تو آپ کبھی ریزن نہ پوچھتے، لہذا اب ہم سے سن لیجئے۔ کہنے کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم توحید کے قائل ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا خدا واحد کی بنائی ہوئی ہے، وہی دنیا کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا نگراں ہے، وہی اس کو رزق دیتا ہے، وہی اسے سنبھالے ہوئے ہے، وہ ایک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی حلال مشکلات ہے، وہی مجیب الدعوات ہے، ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، ہم اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کسی غیر خدا کے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا ہمارے یہاں ناجائز ہے۔ کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے کہا ریزن چاہیے، کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اپنے اپنے دور میں آئے اور آنے کے بعد انسانوں کی ہدایت کی، سب سے آخر میں ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کہنے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے کہا ریزن چاہیے، کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا اور اللہ نے ہدایت کے لیے 4 کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے، آخری کتاب قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے، اب اس کے بعد قیامت تک ہدایت کی کوئی کتاب آسمان سے زمین پر آنے والی نہیں ہے۔ ریزن چاہیے، کہنے لگے نہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، تو میں نے کہا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے جب انسان کے اعمال کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، نیکیوں کی جزا میں جنت عطا ہوگی اور گناہوں کی سزا جہنم ملے گی، گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا، اسے یوم قیامت کہتے ہیں۔ ریزن چاہیے، کہنے نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوگا، کہا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اعمال میں آ جائیے، ہمارے یہاں پہلا عمل نماز ہے، ہمارے یہاں 5 نمازیں واجب ہیں، 5 وقت کی نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں، اگر وہ پوچھتے کہ وقت کیا ہے تو میں بتا دیتا۔ میں نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں، 4 رکعت ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 2 صبح کی، اور کچھ نافلہ ہیں، صبح کی نافلہ 2 رکعت، مغرب کی 4 رکعتیں، عشاء کی 8 رکعت جسے نماز شب کہتے ہیں، ظہر کی 8 رکعت، عصر کی 8 رکعتیں۔ کہنے لگا ایسی تو ہمارے یہاں ہے، ہم نے کہا ریزن چاہیے، کہنے لگے نہیں۔ اگر وہ پوچھتے کہ آپ ہاتھ کیسے کھولتے ہیں تو میں جواب دے دیتا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا دوسری عبادت ہمارے یہاں روزہ ہے، روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور فلاں فلاں کام چھوڑ دیتے ہیں، 1 مہینے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، 30 دن کا ہو مہینہ یا 29 دن کا رمضان میں۔ ریزن چاہیے، کہنے لگے نہیں، یہی تو ہمارے یہاں بھی ہے، یہی ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہم نے کہا تو ہمارے یہاں زندگی میں 1 بار حج واجب ہوتا ہے اگر اللہ استطاعت دے دے۔ حج کہتے ہیں میقات پہ پہنچ کے احرام باندھ دیتے ہیں ہم، احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ تلبیہ کہتے ہیں، اور 1 چادر اوڑھ لیتے ہیں، 1 چادر باندھ لیتے ہیں۔ تلبیہ کا مطلب ہے لبیک اللہم لبیک۔ کہنے لگے یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہم نے کہا ریزن چاہیے، کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا جب ہم پہنچتے ہیں تو 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں کعبے کا، پھر صفا و مروہ پہ جاتے ہیں، کبھی اس پہ کبھی اس پر 7 چکر لگاتے ہیں۔ کہنے یہی تو ہمارے یہاں ہے، ہم نے کہا 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز طواف۔ کہنے یہی ہمارے یہاں ہے، ہم نے کہا ہم سر منڈاتے ہیں، کہنے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم قربانی کرتے ہیں، ان کا یہ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ بڑے چھوٹے اور مجلس شیطان کو ہم ڈھیلے مارتے ہیں، کہنے یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ये तो हम भी करते हैं। हमने कहा कि हो सकता है और कहीं फर्क निकल आए, तो और सुन लीजिए, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान कहते हैं, एक में अकामत कहते हैं, कहीं ये तो हम भी करते हैं, ये तो हम भी अपने बच्चों को, बच्चे याद रखेंगे इस बात को मेरी, जब कभी गुफ्तगू हो तो बता देंगे, कहने ये तो हम भी करते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे कफन पहनाया जाता है, कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा दुआ है, नमाज कहते हैं उसे, उसमें न रुकू है न सजदा है। कहने यही तो हमारे यहाँ भी होता है। हमने कहा फिर उसे कब्र खोद के उसमें दफन कर देते हैं। कहने लगे वही हमारे यहाँ है। हमने कहा हमारे यहाँ शादी इस तरह होती है कि औरत की तरफ से ईजाब होता है, मर्द की तरफ से कबूल, बीच में महर होता है, वो चार आने भी हो सकते हैं और चार लाख भी हो सकता है, और उसके बाद नान व नफका जो है वो शौहर पर वाजिब होता है, नान व नफका शौहर पर वाजिब होता है। कहने यही हमारे यहाँ, हमने कहा विरासत का कानून हमारे यहाँ है कि सबसे पहले कोई मर जाए तो उसके वारिस उसकी औलाद होगी, उसके माँ बाप होंगे, उसकी बीवी होगी। कहने यही हमारे यहाँ है, यही हमारे यहाँ है। जब सब कह चुके तो हमने कहा कि साहब अब तक तो आप कह रहे थे कि हमको शिया मज़हब का रीज़न नहीं मालूम हुआ, और अब मैं एक एक बात बताता जा रहा हूँ, शिया पूरा मज़हब मैंने अपना आपको बता दिया शुरू से लेके आखिर तक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी चीज़ें, विरासत, अख्त का कानून, सारे कवानीन बता दिए, और अब आप कहते हैं ये हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ है, तो वो जिस चीज़ के लिए आप रीज़न मांग रहे थे वो कौन सी चीज़ है? तो वो साहब जो थे प्रोफेसर साहब वो कहने लगे अमां तो फिर फ़र्क क्या है हम में और आप में? हमने कहा भाई एक फ़र्क है, दीन में तो कोई फ़र्क नहीं है, दीन में तो कोई फ़र्क नहीं है, मगर एक फ़र्क है। कहने लगे वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क क्या है? मैंने कहा कि हम शिया लोग बेचारे जो हैं वो जो बात कहते हैं वो आप लोगों को पसंद नहीं आती, और वो बात ये है कि हम कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के बाद उम्मत की गाड़ी जो है वो पटरी से हट गई, उम्मत की गाड़ी पटरी से हट गई, और जब हट गई तो आज तक मुसलमानों को चैन मिला नहीं, आज तक मुसलमानों को चैन नहीं मिला, वहाँ कत्ल, वहाँ गारतगरी, वहाँ मारपीट, और वहाँ ज़मीन अल्लाह के बंदों के खून से रंगीन हो रही है, वहाँ घर जलाए जा रहे हैं, यतीम रो रहे हैं, बेवाएँ बिलख रही हैं, पूरी तारीख़ इंसानी आप देख लीजिए। मुसलमानों को फिर चैन न मिला, मुसलमानों को फिर चैन न मिला, यहाँ तक के बाबरी मस्जिद टूट गई, उसी ज़माने में टूटी थी, यहाँ तक के हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद टूट गई। कहने लगे कहते तो ठीक हो, कहते तो ठीक हो। मैंने कहा अगर आप इसे ठीक मान लेंगे तो फिर आप भी शिया हो जाएंगे, इसलिए कि शियों का कसूर इसके अलावा कुछ नहीं है कि हम ये कहते हैं कि तारीख अपने रास्ते से हट गई है। कहने लगे वो रास्ता क्या था? मैंने कहा वही पॉइंट आ गया, वही पॉइंट आ गया जो आज से 1400 साल पहले आया था। वो पॉइंट ये है कि तारीख को अल्लाह ये चाहता था, नबी ये चाहते थे कि मुसलमानों की तारीख गदीर से गुजर के आगे बढ़े, मगर कुछ मुसलमानों ने उसे सकीफा के रास्ते से गुजार दिया, सकीफा के रास्ते से गुजार दिया, तो नतीजा ये है कि कभी गाड़ी इधर उलटती है, कभी इधर उलटती है, डिब्बे के अंदर कोई चीज़ अपने जगह पर सलामत नहीं है। ज़रा दूर दे दीजिए मोहम्मद वाले को। शेरों में सुन लीजिए इसी बात को, हकीकतों का वही एहतमाम आज भी है, हकीकतों का वही एहतमाम आज भी है, सदाकतों का वही फैज़ आम आज भी है, फ़ज़ा में शोरे दरूदो सलाम आज भी है, खलीफा कोई नहीं अब इमाम आज भी है, खलीफा कोई नहीं अब इमाम आज भी है, के वारिस असद क़िलागीर जिंदा है, सकीफा मर गया लेकिन गदीर जिंदा है।
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
यार। अच्छा तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे नतीजा क्या निकला? खलीफा है कोई अब दुनिया में? नहीं, आने वाला है, कहीं पैदा हो सकता है। एक साहब से भी मैंने कहा کہ کہنے لگے پوری دنیا میں امت کا حال بہت خراب ہے. میں نے کہا بے شک بہت خراب ہے. کہنے لگے ایک ہی چیز کی کمی ہے. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کوئی قائد نہیں ہے ہمارا. ہم نے کہا بنا لیجئے. کیا مشکل ہے؟ بنا لیجئے. کہنے لگے کہ بن ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پاکستان والے اپنا بنائیں گے, ہندوستان والے اپنا بنائیں گے, چین والے اپنا بنائیں گے, پھر قومیں ہم اٹھیں گی, سادات جو ہیں وہ اپنا بنا لیں گے, مغل جو ہیں وہ اپنا بنا لیں گے, شاید سیوخ جو ہیں وہ اپنا بنا لیں گے, اتنے ہو جائیں گے کہ کوئی کام ہی نہیں چلے گا. تو ہم نے کہا کہ یہ عقل جو آج آپ کی ہے, کاش آپ کے بزرگوں کے پاس بھی اتنی عقل ہوتی ہی, تو یہ غلطی نہ کرتے کہ خود نہیں بنایا جا سکتا, خود نہیں بنایا جا سکتا. اور عزیزان گرامی, اسے یاد رکھیے کہ اللہ کی سنت کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ کوئی مٹا سکتا ہے. خلافت کے نظام کو دنیا سے مٹ جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ الہی نظام نہیں تھا. اگر الہی نظام ہوتا تو اس نظام کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی. اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے, سورج جیسے گردش کرتا رہا کرنے کا حکم دے دیا, اللہ نے ویسے ہی گردش کر رہا ہے. لمحہ بھر نہ کہیں رک سکتا ہے نہ اپنا راستہ بدل سکتا ہے. لمحہ بھر نہ کہیں رک سکتا ہے نہ راستہ بدل سکتا ہے. چاند جیسے نکل ڈوب رہا تھا ویسے ہی نکلتا ہے ڈوبتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی وحدہ نہیں تھا, یہ الہی وحدہ نہیں تھا. چند دماغوں نے, بلکہ طہٰ حسین نے لکھا ہے, دو دماغوں نے مل کے ایک نیا نظام بنایا تھا. دو دماغوں نے مل کے ایک نیا نظام بنایا تھا جو 30 سال سے زیادہ آگے چل ہی نہیں سکا. 30 سال سے زیادہ آگے چل ہی نہیں سکا. تو عزیزان گرامی, اور یہ بھی یاد رکھیے, ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں علی کا حق چھین لیا گیا. علی کا حق کون چھین سکتا ہے؟ کوئی چھین سکتا ہے؟ اللہ پاک یہی بتائیے, اللہ سے کوئی ربوبیت لے سکتا ہے؟ نبی سے کوئی نبوت لے سکتا ہے؟ تو امام سے کوئی امامت کیسے لے لے گا؟ امام سے کوئی امامت کیسے لے گا؟ لے ہی نہیں سکتا, لے ہی نہیں سکتا. اہل حوث کو بغض و عداوت کی پیاس تھی, طوفان بن کے آئے تھے مدت کی پیاس تھی, پیاسے نہ تھے لہو کے بیعت کی پیاس تھی, ٹکرا رہے تھے آ کے شہ مشرقین سے, سوچا تھا چھین لیں گے امامت حسین سے, سوچا تھا چھین لیں گے امامت حسین سے. امامت چھیننے کے لیے آیا تھا. تو امامت تو کوئی اللہ سے, جب ربوبیت کوئی نہیں لے سکتا, نبی سے نبوت کوئی نہیں لے سکتا, تو علی سے کوئی ولایت کیسے لے گا؟ جہاں نبی نے چھوڑا تھا وہی علی تھے, ایک بار وہاں سے ہٹے ہی نہیں. ہم کہنے کے لیے بلا فضل کہتے ہیں, فضل تو کوئی چھوڑا ہی نہیں نبی نے. جہاں علی کو چھوڑ کے گئے تھے مولا اور علی, اسی لیے چھوڑ کے نہیں گئے. مدینے میں اذیتیں اٹھا رہے ہیں مگر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر پبلک نے بنایا ہوتا مولا تو دیکھتے کہ پبلک جو ہے منحرف ہو گئی ہے ہم سے, کہیں چلے جاتے. دنیا بہت بڑی ہے, دنیا بہت بڑی ہے, لیکن مولا تو اللہ نے بنایا تھا, کرتے کیا؟ ان پہ مصیبت پڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں, ان پہ مصیبت پڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں, ان پہ مصیبت پڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ ہم کو بچا لیتے ہیں, ہم کو بچا لیتے ہیں. ایک صاحب کہتے تھے, یا علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مولا کو اتنی فرصت کہاں کی ایسوں کو بچاتے چلیں. یہ تو اللہ کے دین کو بچا رہے تھے. جب اللہ کے دین کا کوئی قانون مجرور ہونے والا ہوتا, علی گھر سے نکل پڑتے تھے, علی گھر سے نکل پڑتے تھے. قطع سن لیجئے, کہ وقارِ گردش ایام مٹ گیا ہوتا, وقارِ گردش ایام مٹ گیا ہوتا, خدا کا آخری پیغام مٹ گیا ہوتا, جناب شیخ کا کیا ہے جیے کی مر جائیں. علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا, علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا. ذرا زور سے نعرے حیدری کو لگائیے, نعرے سلوات. ہم پھر شیروں کی طرح آ رہا. تو عزیزان گرامی, اب یہاں بچوں کو ایک سوال کا جواب دے دوں, اس لیے کہ آپ اس ملک میں ہیں, بلکہ اب دنیا گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, سمٹتی ہوئی بہت چھوٹی سی ہو چکی ہے. ہر مذہب اور ہر ملت اور ہر نظریہ اور ہر فکر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لہذا سوالات ہوتے ہوں گے. فرض کیجئے آپ نے کہا کہ نظام خلافت جو ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا، نظام ولایت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، نظام ولایت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ساری دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے غدیر سے اپنا رشتہ توڑ لیا، مسلمانوں نے غدیر سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام نظام امامت ہے۔ اب کوئی اگر کہہ دے کہ اگر خلافت ایک ناجائز نظام تھا تو چوتھی مرتبہ علی کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں جواب ہوگا اور بچوں کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں، چوتھی مرتبہ علی کیوں شامل ہو گئے خلافت کے نظام میں؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ علی خلافت کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، علی نے کبھی نہیں کہا کہ خلافت میرا حق ہے، بھائی یہ کہتے تھے کہ مجھ کو اللہ اور رسول نے امام بنایا ہے، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ خلافت تو انسانوں کا بنایا ہوا نظام تھا، امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ چوتھی مرتبہ علی شامل کیوں ہو گئے؟ آپ نہج البلاغہ دیکھیے، نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبوں کا وہ مجموعہ ہے اور اخوال کا، کہ جو میں اکثر کہتا ہوں یہ مولا کائنات کا مرثیہ ہے، یہ مولا کائنات کا مرثیہ ہے۔ اس میں دیکھیے خلافت کے بارے میں مولا نے کیا کہا ہے، کہیں کہتے ہیں یہ خلافت یہ تو علی کے نزدیک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی حقیر ہے، کہیں کہتے ہیں ابن عباس میری چوٹی ہوئی جوتیوں سے بھی زیادہ کم قیمت یہ تمہارا نظام خلافت ہے، کہیں کہتے ہیں کہ علی کے نزدیک یہ خلافت اس کوڑی کی لاش ہے جو سڑ چکی ہو۔ تو جس خلافت کا، جس نظام خلافت کا کو علی اس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بکری کی چھینک سے کم سمجھتے ہیں، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کم سمجھتے ہیں، جسے ذلیل سمجھتے ہیں، چوتھی مرتبہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب اس میں شامل کیوں ہو گئے؟ چوتھی مرتبہ چوتھے خلیفہ بننا کیوں گوارا کر لیا؟ عزیزان گرامی، اس کے لیے میں ایک مثال دے دوں، اللہ نے علی کو امام بنایا، امام کا مطلب مسلمانوں کی نگرانی بھی اور اسلام کی حفاظت بھی۔ مسلمانوں نے رشتہ علی سے توڑ لیا مگر اسلام نے علی سے رشتہ نہیں توڑا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ علی کا کارنامہ ہے جو اسلام بچ گیا۔ آج آپ جہاں بھی جائیں اور یہاں جہاں ہیں آپ یہیں سے آپ دیکھ لیں تو آپ ایک بات دیکھیں گے کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے مگر اسلام عزت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان ٹھکرائے جا رہے ہیں اسلام کے تعلیمات اپنائے جا رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان کھسکتے چلے جا رہے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ اسلام کے وہ تعلیمات جو 1400 سال پہلے تنہا تھی، کوئی ماننے والا نہیں تھا، آج ایک ایک کر کے دنیا مانتی چلی جا رہی ہے، مگر اسلام کو برا بھی کہتی ہے، مسلمانوں کو برا بھی کہتی ہے، مگر اسلام کے تعلیمات کو اپناتے چلی جا رہی ہے۔ کل جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا تو یہ آواز یا نبی کی آواز تھی یا علی کی آواز تھی، کوئی اس آواز کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آج دنیا میں آپ جا کے گھوم کے دیکھ لیجئے، کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی مذہب کا وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے کئی خدا ہیں یا دنیا کو چلانے والے کئی خدا ہیں جو مل کے چلا رہے ہیں۔ ہر انسان جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ توحید کا قائل ہو چکا ہے۔ کل پیغمبر اسلام نے جب آواز بلند کی تھی انسانی مساوات کی، سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں، نہ کوئی شیخ ہے نہ سید، نہ کوئی مغل ہے نہ پٹھان، نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی اونچا، نہ کوئی سر ہے نہ خان بہادر، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی سبقت نہیں۔ کل ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، سب پیغمبر کے خلاف ہو گئے۔ آج دنیا میں جہاں جائیے مساوات کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ کل نہج البلاغہ کا فقرہ دیکھ لیجئے، مولا متقیان نے آواز دی تھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے چھوٹے مکان سے ملا کے اپنا مکان بڑا بنا لے، کل مسلمانوں نے اسے نہیں مانا، علی کا قول ریگزار عرب میں گونج کے رہ گیا، مگر آج ہم ان ممالک میں دیکھتے ہیں، یورپ امریکہ میں دیکھتے ہیں، ایک ہی طرح کے مکان، پورا پورا محلہ ایک ہی طرح کا مکان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ علی کی آواز اڑتی ہوئی یہاں آ گئی، مسلمانوں کے کانوں تک نہیں پہنچی، ایک طرح کا مکان بن رہا ہے تاکہ کسی کو احساس کمتری نہ ہونے پائے۔ یہ مولائے متقیان کی آواز ہے۔ کل مولایا نہج البلاغہ میں دیکھ لیجئے، جمائے ہیں 25 سال بعد، آپ نے فرمایا دیکھو راستوں پر مسجد کا اطلاق ہوگا، راستوں پر گندگی مت پھینکو، راستوں کو گندا مت کرو۔ وہاں تو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس وقت، اس لیے کہ سب راستوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن ان ملکوں میں آئے تو لگتا ہے کہ اسلام کی ہدایات یہاں پہنچائی ہیں، یہاں پہنچائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہدایات بچ کیسے گئی؟ جو معاشرہ پیغمبر نے دیا تھا وہ نہیں بچ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے پر جن لوگوں نے قبضہ کیا اس معاشرے کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا، لیکن دین کے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے جسے سونپی تھی اس نے دین کو بچا کے دنیا میں پھیلا دیا، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں مگر ہمیشہ ذلیل نہیں ہوں گے، ہمیشہ ذلیل نہیں ہوں گے۔ کیوں ذلیل نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ تاریخ اپنے رفتار پر جا رہی ہے، اور آج کا عالمی دباؤ، آج کا عالمی دماغ جو ہے وہ اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے، اسلامی فکر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج کی عالمی فکر جو ہے وہ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ عالمی فکر گویا مسلمان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنوں کو سچا مسلمان بنا کے ان کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلمانوں کی بھی عزت ہو جائے۔ اب سوال رہ گیا تھا، میں بتا رہا ہوں، دیکھیے مولائے متقیان کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ کیوں؟ اسلام کو بچانا علی کا کام تھا، علی کی ذمہ داری تھی اسلام کو بچانا۔ میں مثال سے سمجھا دوں، یہ میرے بچے ہیں آسانی سے سمجھ لیں گے۔ دیکھیے یہ دیوار ہے، یہ اعضا خانے کی دیوار ہے، اس دیوار میں کوئی شریر آدمی آتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے، ایک اسٹول رکھتا ہے، اسٹول پر کھڑے ہو کے سوراخ بناتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب جو مومنین آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان سوراخوں کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، گرم ہوائیں بھی آتی ہیں، اس طرح طرح کا تکلیف دے رہا ہے مومنین کو، وہ سوراخ تکلیف دے رہے ہیں۔ اب ایک شریف آدمی آتا ہے اور وہ چاہتا ہے یہ سوراخ بند کر دیے جائیں، تو عزیزان گرامی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ان سوراخوں کو بند نہیں کر سکتا۔ سوراخ کو بند کرنے کے لیے وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں کھڑے ہو کے سوراخ بنایا گیا ہے،
ماشاءاللہ،
جہاں کھڑے ہو کے سوراخ بنایا گیا ہے۔ اب علی کیا کرتے؟ 25 سال میں جو سوراخ اسلام کی دیواروں میں بنا دیے گئے تھے، علی اسے کیسے بند کرتے آپ بتاؤ؟ گھر میں بیٹھ کے بند کرتے، مسجد کے مصلے میں بیٹھ کے بند کرتے۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کہ وہیں کھڑے ہوں علی جہاں سوراخ بنانے والے کھڑے ہو چکے ہیں۔ علی نے سارے سوراخ بند کیے، ہم تک نہیں پہنچے مگر ایک آدھ پہنچ گئے ہیں کہ علی نے کیسے بند کیا۔ سنیے، پیغمبر اسلام کے بعد پہلے صاحب آئے، انہوں نے کہا، حدیث سنائی، اور حدیث سنا کے کہا تمام مسلمانوں کو سنا دو یہ حدیث، السوال و بدعت، السوال و بدعت، السوال و بدعت، السوال و بدعت، یعنی سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ جہاں کسی نے سوال کیا کوڑے پڑنے لگے اس پہ، جہاں کسی نے سوال کیا کوڑے پڑنے لگے۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ایک محدث صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں بحث ہو گئی، ایک بیچارہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ تو بتائیے حضرت موسیٰ اور حضرت آدم سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہنے لگے اس نے سوال کر دیا حدیث کے خلاف، لے جاؤ اسے قتل کر دو۔ یہ عالم ہو گیا تھا، سوال سے جو آ گئے تھے سامنے وہ سوال سے اتنا ڈرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی سوال نہ کر دے، کوئی سوال نہ کر دے۔ لوگ تازیانے لے کے پھرتے تھے جہاں سوال کیا گیا اور کوڑے پڑنے لگے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ دین کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح دیہات کی بوڑھی عورت مانتی ہے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر غور و فکر کے مانتے چلے جاؤ تو سوال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، اگر سوال کا دروازہ آج تک بند رہتا تو مسلمانوں کی صورت پہچانی جاتی۔ یاد رکھیے، علم کا تعلق سوال سے ہے، اگر سوال کا دروازہ بند ہو جائے گا تو علم کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اگر سوال کا دروازہ بند ہو جائے گا تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ بچوں کے دل میں سوال پیدا کرو، دماغ میں، بچوں کے دماغ میں سوال پیدا کرو، وہ خود جواب لیں گے۔ تو اب سوال کا دروازہ بند تھا، کون کھولے اس سوال کے دروازے کو؟ اب آپ بتائیے۔ کس نے کھولا؟ جب پہلی مرتبہ منبر پر مولا متقیان آئے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ مولا نے سلونی سلونی ان تفقدونی جو کہا تھا اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے تھے. علی کو ہم نے علم کے مظاہرے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ بتاتے دنیا کو میں بہت بڑا عالم ہوں؟ نہ, سوال کے بند دروازے کو کھول رہے ہیں اور کھول دیا علی نے کہ آج تک کھلا ہوا ہے, درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اس طرح نہ جانے. اب اس کے بعد اب ایک مرتبہ اور نعرہ سلوات بلند کر دیجیے, کھلا ہوا ہے. میں اب آپ کی ذمہ داری بتا دوں, آپ قدیری ہیں, آپ مولائی ہیں. میں نے بتا دیا کہ مولائیت اندھے پن کا نام نہیں ہے, مولائیت بزر و سلمان بناتی ہے, نہ دہشت گرد بناتی ہے نہ اندھا ملنگ بناتی ہے. یا سمجھ, دینی شعور ضروری ہے مولائیت کو سمجھنے کے لیے, اور مولائیت جب بیدار ہو جائے گی تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فلسفہ ولایت پر آپ سے گفتگو کروں, مگر ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جب مولا متقیان کا ذکر کریں تو اس طرح ذکر کریں کہ وہ خود مولا بھی کہہ دیں ہاں یہ ہمارا ذکر ہے. بہت سی باتیں ہمارے یہاں ایسی رائج ہو گئی ہیں, ایسی رائج ہو گئی ہیں جن کا تعلق حضرت علی سے ہے ہی نہیں, جن کا تعلق حضرت علی سے ہے ہی نہیں. علی کو اللہ نے قرآن کی دو لفظیں ہیں, اسوہ اور اساطیر, اسوہ اور اساطیر. اسوہ کہتے ہیں آئیڈیل کو, اساطیر کہتے ہیں قصے کہانیوں کے کردار کو. قصے دونوں کا استعمال قرآن نے کیا ہے. کفار و مشرکین کے لیے کہا ہے کہ یہ اساطیری واقعات ہیں جو سنا رہے ہیں, اور محمد والے محمد کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیا ہے, ان کو دیکھو ان کے جیسا اپنے کو مناؤ. اب آپ بتائیے ہمارے ائمہ معصومین جو ہیں وہ اسوہ ہیں یا اساطیر؟ اساطیر کا مطلب ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو مزہ لیتے ہیں, کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے, کرنا دھرنا کچھ نہیں, صرف مزہ لینا ہے. تو آپ علی کے واقعات جو سنتے ہیں مزہ لینے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے؟ یہ اپنے دل سے پوچھ لیجئے, یہ اپنے دل سے پوچھ لیجئے. مزہ خوش تو ہوگا ہی مومن, جب ذکر علی ہوگا تو خوش تو ہوگا, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل اور دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ کردار ہمارے سامنے اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں. ہمارے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہونی چاہیے, ایسے بنو کہ دنیا تمہیں دیکھ کے ہمیں پہچان لے, ایسے مت بننا کہ دنیا تمہیں دیکھ کے ہمارے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو ہم جب اپنے کو علوی کہیں, ہم اپنے کو جب مولائی کہیں, تو یہ سوچ کے کہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. تو عزیزان گرامی, ہوتا کیا ہے, مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نصیری نے حضرت علی کو خدا کہا, یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا, میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا, معاف کیجئے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے, مگر سوال یہ ہے کہ علی کا کردار کیا ایسا تھا کہ کوئی دیکھ لے تو گمراہ ہو جائے, دھوکہ کھا جائے؟ ایسا کردار تھا علی کا؟ اچھا اگر ہوتا تو یہ ذمہ داری پیغمبر اسلام کی تھی, وہ پہلے سے کہہ دیتے دیکھو ہر جگہ جانا علی کے پاس نہ جانا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. سب کا ذکر کرنا, علی کا ذکر نہ کرنا ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, سب کی زیارت کرنا علی کی زیارت نہ کرنا ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. پیغمبر اسلام نے اس کے برعکس کہا, نبی تھے نا, ہدایت کے لیے آئے نہ تھا, تمام خطرات سے آگاہ کر دیا امت کو, تمام خطرات سے آگاہ کر دیا. اتنا بڑا خطرہ, اتنا بڑا خطرہ کہ جو اسلام سے آدمی کو خارج کر دے, پیغمبر کو بتا دینا چاہیے تھا پہلے سے. پیغمبر نے الٹ کے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کی بزم میں جانا عبادت. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو دیکھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. پھر نصیری کہاں سے پیدا ہو گیا یہ مجھے نہیں معلوم, میں نے بڑی تاریخیں دیکھی کہ کہیں تو مل جائے, اس لیے کہ علی کا کردار ایسا ہے کہ جو لامذہب آتا تھا وہ مذہبی ہو کے جاتا تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا علی کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ جاتا تھا، نبی تک پہنچ جاتا تھا۔ علی تو معرفت الہی کی ایک ایسی کھلی کتاب تھی کہ کوئی آ جائے اور اللہ کو پہچان لے، معرفت الہی تک پہنچ جائے۔ یہ کہاں سے مگر اگر ہوئے آئے تو اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ مولا کی توہین کر رہا ہے، وہ مولا کی توہین کر رہا ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے خدا۔ میں نے بھی کہا ہے مگر یوں نہیں کہا ہے، سب کا رہبر، سب کا آقا، سب کا مولا ہے علی۔ جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی۔ سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی۔ تو علی کی تعریف یوں کیجئے کہ اللہ سمجھ میں آئے، علی کی تعریف یوں کیجئے اللہ کی سمجھ میں آئے، اور علی کو دیکھیے، اللہ کو پہچانیے۔ جب بندہ ایسا ہے تو معاملہ کیسا ہوگا، جب اس کا کرم ایسا ہے بندے کا تو اللہ کا کرم کیسا ہوگا، جب اس کی عفو ایسی ہے تو اللہ کی عفو کیسی ہوگی، جب اس کا علم ایسا ہے تو اللہ کا علم کیسا ہوگا۔ علی کو دیکھتے جائیے، اللہ کو پہچانتے جائیے۔ اور یہ سارا فساد اسی لیے پیدا ہوا کہ غدیر سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ غدیر صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، غدیر عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب تک ولایت نہیں ہوگی، جب تک ولایت نہیں ہوگی قوم منتشر رہے گی۔ منتشر بھیڑ کو امت نہیں کہتے، اسے یاد رکھیے، انسانوں کی منتشر بھیڑ کو امت نہیں کہتے۔ امت اسی وقت امت بنتی ہے جب کسی ایک نقطے سے جڑ جاتی ہے، جب کسی ایک نقطے سے جڑ جاتی ہے، سب ہم مزاج، ہم خیال، ہم فکر، ہم زبان بن جاتے ہیں، تب امت امت بنتی ہے۔ تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو تسبیح نہیں کہتے، تسبیح اسی وقت تسبیح بنتی ہے جب سارے دانے جوڑ دیے جائیں، اور سارے دانے اسی وقت جوڑتے ہیں جب اس میں ایک امام لگا دیا جائے۔ اور امام ایک ہی ہوگا، تسبیح نہیں ہو سکتے، امام ایک ہی ہوگا، تسبیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ مولا متقیان کے ساتھ امام حسن، امام حسین تھے، مگر علی آگے آگے، حسن حسین پیچھے پیچھے۔ علی کے بعد امام حسن تھے، امام حسین تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے، مگر امام آگے آگے۔ تو مجتہدین تو سینکڑوں پیدا ہو سکتے ہیں، اور جتنے زیادہ مجتہد ہوں گے ہماری قوم میں، اتنی زیادہ ہماری قوم کا علمی وقار بڑھے گا۔ مگر اگر ولی زیادہ ہو جائیں گے تو سب منتشر ہو جائیں گے۔ ولی ہمیشہ ایک ہوگا، ولی ہمیشہ ایک ہوگا، چاہے وہ ولی معصوم ہو، چاہے وہ ولی فقی ہو۔ ولی فقی کو ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ ولایت سے ہم جڑے رہیں، اور جب ولی معصوم تشریف لائے پردہ ہٹا کے، تو ہم اس سے خوف زدہ نہ ہوں، ہمارے لیے وہ اجنبی نہ ہو۔ ہم اس لیے جڑا رہنا چاہتے ہیں ولایت سے، ولایت معصوم نہ صحیح، ولایت فقی صحیح، یہ بھی ولایت ہے۔ اسے آپ کہیے کہ اگر جڑے نہیں رہیں گے، جڑے نہیں رہیں گے تو بکھر جائیں گے، بکھر جائیں گے دوسری قوموں میں تحلیل ہو جائیں گے۔ ہماری قوم بہت چھوٹی سی قوم ہے، ہماری قوم بہت چھوٹی سی قوم ہے، اسی لیے دنیا میں باقی ہے کہ ایک رشتہ ہے عزاداری کا، جو تمام شیعوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، تمام شیعوں کو آپس میں جوڑے ہوئے۔ اسی لیے ہم عزا خانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم عزا خانوں سے محبت کرتے ہیں۔ ملت ہے جسم، جاں ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، اسلام کی زباں ہے یہی مجلس حسین، اسلام کی زباں ہے یہی مجلس حسین۔ دربار اور نہ مسند شاہانہ چاہیے، ہم اہل دل ہے، ہم کو عزا خانہ چاہیے۔ ہم